آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے
ہیں. راستہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز. پروڈیوسر ہمارے ویٹو میر ہیں اور انجینئر ہیں نیلسن لوپس. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بہت اچھے سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. پہلے میں آپ کا تعارف کروا دوں ان سے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, ان سے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے. ڈاکٹر امجد سے ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں. اور ڈاکٹر صاحب ایک ایسا پروگرام چلاتے ہیں جو عین ہمارے پروگرام سے مطابقت رکھتا ہے, یعنی روح کے لحاظ سے. ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کا تو بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ اپنے پروگرام کے بارے میں ہمیں بتائیں, لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا پرومو اپنا سنوا دیں تاکہ سننے والے پتے نوٹ کر سکیں, پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
تو سامعین پتہ آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے, آپ کو ایک نئی تبدیلی ظاہر ہے اب تک تو آپ کو پتہ لگ چکی ہوگی, لیکن آپ کو یاد دلا دوں کہ یہی پروگرام میری کہانی آپ ہماری صبح کی نشریات میں کل سنیں گے, صبح 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک پاکستان میں اور 7:30 سے 8:30 تک بھارت میں. تو مہمان ہمارے جیسا کہ میں نے آپ سے تعارف کروایا ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں. ڈاکٹر صاحب اب کچھ ہمیں تھوڑا سا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اپنی کہانی سنائیں, آپ تھوڑی سی اپنی کہانی ہمیں سنائیے.
جی تھینک یو ویری مچ. جی آئی ریلی اپریشیٹ آپ کا پروگرام کو. مجھے سب سے پہلے تو تعریف کرنی چاہیے, ویری انسپائرنگ. تو دوسری آپ نے میرے بارے میں ہماری کہانی کے بارے میں پوچھا, تو یہ کہانی میری نہیں ہے, یہ پاکستان کے 7.5 لاکھ افراد کی ہے, بلکہ 7.5 لاکھ گھرانوں کی ہے.
جی
جو آگے بڑھنا چاہتے تھے, جو محنت کرنا چاہتے تھے, جو بھیک نہیں مانگنا چاہتے تھے, لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا, اس لیے ان کی صلاحیتیں جو تھیں وہ ان کو وہ جنگ لگ رہا تھا. ان 7.5 لاکھ لوگوں کو ہم نے سرمایہ اپنے ادارے اخوت کے توسط سے پہنچایا 10,000 سے 50,000 روپے تک.
جی
چھوٹی سی رقم سے انہوں نے چھوٹے 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 کاروبار کیے, محنت کی. کسی نے ریڈی لگائی, کسی نے دکان بنائی, کسی عورت نے بیوٹی پارلر بنایا, کسی نے گھر میں نیٹنگ کا اور کشیدہ کاری کا اور سینے کا پرونے کا. تو 100-150 ایسے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو اس رقم سے شروع ہوتے. ان لوگوں نے اپنی دنیا پیدا کی, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا, قرض حسن لیا بغیر سود کے, اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکت اور اتنی رحمت ہوئی کہ یہ سب لوگ اب ان میں سے 70% ہمارے ڈونرز بن چکے ہیں.
اچھا
وہ غربت سے نکل کے اب وہ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہ رقم اس قرض حسن فنڈ میں جمع ہوتی ہے اور پھر اس ادارے کے توسط سے وہ نئے لوگوں تک پہنچتی ہے. ہر مہینے آپ سن کے خوش ہوں گے کہ ہر مہینے ہم تقریباً 40,000 خاندانوں کو یہ چھوٹے قرضے دیتے ہیں, اور تقریباً 2 مہینوں میں 1 بلین روپیز جو ہے وہ جا رہا ہے. اب تک ہم 12.5 ارب روپیہ دے چکے ہیں, اور واپسی کی شرح یہ ثابت کرے گی کہ واقعی یہ لوگ اتنے اچھے ہیں, 99.8%.
بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب. کبھی ویسے جب آپ نے یہ پروگرام شروع کیا تھا, ظاہر دل تو آپ کا ایسا ہی ہوگا ہمیشہ درد مند, لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ہر مہینے 40,000 سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں گے؟
جی نہیں, بالکل نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. آپ دیکھیں ہمارے پروگرام کو 14 سال ہو گئے.
جی
پہلے 10 سال میں ہم نے صرف 1 ارب روپیہ دیا تھا, اور اس کے بعد اگلے 4 سالوں میں ہم نے 11 ارب روپے دیے.
ڈاکٹر صاحب میں کچھ کہیں کوئی فگرز پڑھ رہی تھی کہ پاکستان میں اگر نادہندگان جی جو ہیں, جو بڑے بڑے ہیں سرمایہ دار جو بینکوں سے قرضے لے کر واپس نہیں کرتے, اگر صرف وہی اپنے قرضے واپس کر دیں, اگر لوگ اپنے ٹیکس ہی دینا شروع کر دیں, تو پاکستان غربت کے چکر سے فوری طور پر نکل سکتا ہے.
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. 350-400 ارب روپیہ تو بڑے بڑے لوگ بینکوں کا کھا گئے, اور پھر ٹیکس, آپ کو پتا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی روشو دنیا میں سب سے کم ہے, 7 یا 8% ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ ایمانداری سے زکات نہیں دیتے. یہ تینوں چیزیں ہو جائیں تو پاکستان کا شمار چند سالوں میں جسے کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ورلڈ میں ہونے لگے گا. یہ میں آپ کو بڑی دیانتداری سے یہ رائے دے رہا
ہوں. اکانومسٹ وغیرہ جو بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, جن کی بڑی ریسرچ ہے, ظاہر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں, تو ان سب کا یہی کہنا ہے. ڈاکٹر صاحب کس طرح, مجھے ایک تو ہمیشہ مجھے ایک خیال پریشان رکھتا ہے لوگوں کا. میں ایک دفعہ کسی کوئی ہیں سیاستدان, ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان میں مقدمے چل رہے تھے, تو ان کے 40-50 گھر تھے اور وہ خود مفرور تھے. کون ان گھروں میں رہے گا؟ اس طرح بےمانی سے جو بنے ہوئے گھر ہیں, کیا کریں گے یہ لوگ ان گھروں کا؟
بس یہ تو سوچ کا انداز ہے نا جی, کہ اگر جس دن یہ ہمیں احساس ہو گیا کہ ہمیں تو 40 کمروں کا گھر میں بھی ایک کمرے میں ہی رہتے ہیں, تو 40 گھروں کی بات تو پھر بھی بہت دور کی ہے. تو ہم تو ایک کمرے میں, ایک چارپائی میں, اور جتنے یہ امیر لوگ ہیں یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے یہ تو روٹی بھی ایک کھاتے ہیں.
جی بالکل, اور وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی. تو ایک ہی تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کے دلوں کو خوش کر سکتی ہے جو بات, تو یہ احساس ہے کہ وہ دل کھول کے اچھا سا کھانا کھاتے ہوں گے اپنے گھروں میں, خوب مکھن وغیرہ ڈال کے روٹی کے اوپر. تو چلیے ڈاکٹر صاحب ایک پیاری سی کہانی میں آپ کو سنواتی ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی. یہ فرید صاحب ہیں, محمد فرید, اور یہ ڈاکخانہ گوجر بانڈی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا جو علاقہ ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے. تو ان کی کہانی سنتے ہیں, اور پھر یہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ہم ان سے بات بھی کروائیں گے آپ کی.
میں محمد فرید, وزمو کندین, ضلع و تحصیل اٹکم والا, ڈاکھانہ چناری اور گاؤں کلی گبر کا رہنے والا ہوں. سن 1984 میں میٹرک کی, اور اس کے بعد میں سیبل کام کرتا رہا, کسی کی لکڑ ٹھانی آ گئی کوئی ایسا ویسا کام جو ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی طور پہ میں آ گیا, مسلم کانفرنس اور پی ٹی کے دور تھے اس وقت. پھر میں نے فوج میں سروس اختیار کر لی, 642 فخر کشمیر 10 سٹار بٹالین میں نے نوکری کی. سن 2005 میں 8 اکتوبر کو زلزلہ ہو گیا. زلزلے میں میری والدہ اور 2 بیٹیاں شہید ہو گئیں. تو گھر کے بارے میں جیسے زلزلہ ہوا تو کوئی پتہ خبر نہ ملا مجھے. 10 دن کے بعد مجھے اپنی والدہ کا اور 2 بیٹیوں کا پتہ چلا, اور باقی جو میرے رشتے دار تھے زلزلے میں, قریبی رشتے دار, وہ 11 جو ہے وہ سارے میری والدہ اور بیٹے جو شامل. ڈیڈ باڈی نہیں مل سکی ہے اس بیٹی کی, آج تک نہیں مل سکی ہے. ایک وہ دائیں پاؤں اور ایک یہ کلائی کی ہڈی جو ہے نا وہ ملی ہے. 1 ماہ اور 10 دن کے بعد وہ کافی دور سے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کے حساب پہ وہ جگہ, کیونکہ وہ اوپر سے سلائڈ آ گئی, بڑے بڑے پہاڑ جو تھے نا وہ آ گئے. میں تو پہلے ہی مرا ہوا تھا, دوبارہ پھر مر گیا ایک بار. وہ بیٹی میری اتنی لائق بیٹی تھی, اتنی لائق کہ اس نے ترجمے اور تفسیر والا قرآن مجید منگا کے رکھا ہوا تھا پڑھنے کے لیے. 5ویں تک اس کی میں نے تعلیم کرائی تھی. 5ویں کے بعد کیونکہ وہ بانڈی کا اسکول دور تھا, اس لیے پھر میں نے اس کو اسکول سے ہٹا دیا. بڑی بیٹی کی اس وقت عمر 16 سال 10 ماہ کی تھی. سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ تھی 1 سال 21 دن کی. مجھے وہاں سے 10 دن چھٹی بھیج دیا. گھر میں آیا نہ کچھ باہر نہ باہر, کچھ بھی نہیں آیا, بس کھلے آسمان کے نیچے. باقی جو بچے تو میں نے 1 مہینے میں ان کے لیے تھوڑا سا وہ شٹر وغیرہ بنا کے اس طرح کا نظام کر, 1 مہینے کے بعد گیا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ پھر میں فوج کی نوکری نہ کر سکا. درخواست دے کے میں آن ریکویسٹ پہ سن 2007 کے 7ویں مہینے کی 10 تاریخ میں یونٹ چھوڑ دی, جبکہ میں نے ریٹائر ہونا تھا 2009 میں. گھر آ کے زمین وغیرہ جو ٹوٹی ہوئی تھی اس کی وہ کچھ مزدوری دی, کچھ آپ کام کیا. کرنے کے بعد مکان تھا مائر کیا, گھر میں چلتے یہاں تک پہنچا, سب کچھ ختم ہو گیا, بس جو وہ ریلیف کا جو ملا تھا. اس کے بعد جس میں قرضہ ہونے لگا تو میں کراکرم میں بھرتی ہو گیا سیکورٹی گارڈ. کراکرم اس میں آ گیا ادھر مری میں, پی سی بوربان میں. وہاں پہ میں نے نوکری کی جی تقریباً 2 سال. اچانک وہاں پہ جو یہ ہوا کہ میں مجھ پہ 3 بیماریوں کا اٹیک ہو گیا. بڑا بخار ہو گیا, نمونیا اور ٹی بی ہو گئی. 21 مارچ کو میری ایک گھر پہ گائے تھی جو تقریباً 70,000 کے لگ بھگ وہ بھی آرام ہو گئی, زبر نہیں ہو سکی. تو 28 تاریخ کو یا 29 تاریخ درخواست دیا وہ وہاں پہ ہمارے چیف سکوٹی ہیں ان کو, میں اس طرح بیمار ہوں اور گھر کے نزدیک اسپتال میں علاج کرانا چاہتا ہوں اور ساتھ میں پرہیز بھی رکھ سکوں گا. میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. وہ میرا کزن ہے ایک, لیاقت نام ہے اس کو, وہ مجھے لے کے بھاگا وہاں سے اسپتال میں لے آیا. وہاں پہ آیا تو میرا ایکسرا ہوا, میرا بلڈ ٹیسٹ ہوا, ان نے یہی ڈکلیئر کیا کہ آپ کو ٹی بی ہے. ان نے پھر مجھے وہ فارم بنا کے دیا, کارڈ بنا کے دیا, تو مشناری سے دوائی لے کے کھاتا رہا. کرتے کرتے 4 مہینے کے اینڈ پہ وہ آ گئے میرے رشتے دار, آ کے ان نے بیٹی کے دن مقرر کر دیے. ٹھیک ٹھاک بیٹی کو میں نے ان کے والے کر لیا. تو وہاں پہ کوئی چیز نے ایسا کیا کہ رات وہ اسپیشل چائے بنائی, چائے بنا کے جو ہے وہ بیٹی کو پلائے گی. تو بیٹی میری نے وہ چائے پی, چائے پینے کے بعد ایسا ہوا کہ صبح وہ بیٹی کے وہ حالات نہیں تھے. کبھی وہ کچھ کہتی تھی, کبھی کہتی تھی یہ پولیس آ گئی, یہ مارے گی, یہ بس ایسے کوئی حالات ہو گئے. تو فون آ گیا کہ بیٹی کو زیادہ تکلیف, آپ خود آ خود گیا. وہاں پہ سل ہے, پتھر ہے, اس پہ وہ اس طرح منہ کے بل پڑی ہے. گھر پہ ہمارے کھانے کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک اس ہو گئی. صبح کو بھی ٹھیک تھی, واپس تیار ہوئے گھر چلی گئی. گھر جانے کے بعد کچھ 2-3 دن وہ ٹھیک رہی, اس کے بعد پھر اس کے وہی حالات ہو گئے. اب وہ ظالم کیا کرتے, کبھی اس کو وہ میرا چاچا ہے ادھر رہنے والا ہے اتری کا, ان کے قریب اس کے گھر چھوڑ دیتے. وہ تنگ آتے, چاچا تنگ آتے, ان کے گھر چھوڑ دیتے. کرتے 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 8 رمضان کو وہ میرے گھر لے آئے. اور میں نے انہیں کہا کہ جی آپ اس کو اسپتال میں لے جاؤ, تو انہوں نے کہا جی ادھر دیکھ بھال ہو سکتی ہے, آپ کی 2-3-4 بیٹیاں ہو رہے ہیں, آپ کی گھر والی ہے, آپ ہی گھر پہ ہو, تو میرے گھر پہ کوئی نہیں ہے اس کی دیکھ بھال والا. جیسے میں ان کی یہ نوعیت تھی کہ ہم اس بیٹی کو فارغ کریں گے اور اس کی کسی دوسری بیٹی کو اپنے بیٹے کو کرائیں گے, اس لڑکے کی بھی یہی نیت تھی. تو میں نے کہا جی کہ میرے اس والد کا بیٹا ہوں کہ اگر ایک جگہ سے ان کو ٹھوکر لگتی تھی دوبارہ اس راستے پہ نہیں چلتے تھے. تو دوسری بیٹی کا نام بالکل نہیں لینا ہے, اس کا علاج کراؤ, یہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, یہی آپ کے گھر بار کو دیکھ بھال کرے گی. میری مجبوری بان گئی, بیٹی کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی گئی. پی ایم ایس میں گیا, والد نے اس طرح بخار وغیرہ چیک کیا, تو رات کو انہوں نے کچھ دوائی لے کے دی. 20 جولائی کو پھر دوبارہ بیٹی کی تکلیف ہو گئی, انتہائی سخت قسم کی, گاؤں کی گاڑی بھی نکل گئی. ابھی کیا کریں, میرے چاچے نے اٹھائی بیٹی کو, میں تو اٹھا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ خود بہت کمزور ہو گیا تھا نا, جس طرح وہ سوکھی لگ رہا ہے ایسی حالت تھی میری. وہ اٹھا کے لے گئے ادھر گاڑی تک. 21 تاریخ کو پھر ہم اس کو اسپتال میں لے آئے, اور رمضان کی عید جو ہے وہ میں نے اسپتال میں گزاری. زکوٰۃ کمیٹی کا فارم اس لیے نہ بنا سکا کہ میں اگر ادھر آتا تو بیٹی کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی تھی. وہ دن ایسے ہی گزر گئے, کرتے کرتے پھر بیٹی نہیں ٹھیک ہو سکی. اور 28 اکتوبر کو بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی تقریباً شام 5-4 بجے شام کے. پھر 2 دن بعد مزید 3 بیٹیاں اور بیمار ہو گئیں, وہی پوزیشن ہو گئی ان کی, وہی کھانسی بخار, جن میں سے ایک بیٹی ابھی ٹھیک ہے لیکن 2 ابھی صحیح ٹھیک نہیں ہے. تو ابھی میرا نظام اس کا خرچے کا یہ ہوا جی, وہ میں نے بیٹی کے شادی کے باہر سے تقریباً کوئی 60,000 کے لگ بھگ میں نے قرضہ لے لیا. ان لوگوں نے ایسا کیا جن سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا, ان نے مجھ سے مانگنا شروع کر دیا. میں مجبور ہو گیا, میں نے اپنی وہ پینشن والی کاپی آغا خان بینک میں جمع کرا دی. وہاں سے 1,14,000 روپیہ بطور قرض میں نے لے دیا. تو 1,16,000 روپیہ میں نے 2 سال کے لیے جو ہے وہ سود لے دیا, جبکہ میں نے ابھی وہ واپس کرنا ہے 1,55,000 روپیہ. میرا اسپتال میں خرچہ ہوا, کسی سے دھار لیا, وہ اس طرح کر کے جو وہ میں نے پورا کر دیا. اب میرے پینشن جو ہے وہ تقریباً 3600 روپیہ ٹوٹل وہ مہینے کی بچ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے, اسی پہ مال پڑتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدایا تو جس کا میں راضی ہے. ابھی میں نے وہ دوبارہ وہ مری گادی جو ہے نا وہ نوکری دوبارہ اختیار کی ہے. ابھی میرے 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. میں نے بچیاں 5 ہی لاکھ پڑھا دی ہیں, 5 ہی سے آگے اس لیے نہیں پڑھا تھا کیونکہ وہ ہمارے گھر سے جو ہے نا وہ گزربانی کا راستہ بہت دور ہے, 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے میرے گھر سے گزربانی اسکول تک جانے کا. تو پھر کہتی ہیں بیٹیاں گھر کا کوئی بھائی یا کزن کوئی ایسا ساتھ نہ ہونا, تو پھر آج کل کا وقت زمانہ جو ہے وہ بہت ہی غلط ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے میں بیٹیوں کو آگے میٹرک یا ایف اے تک تعلیم نہیں دلا سکا. تو یہ کہانی ہوئی میری.
تو آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب, یہ کہانی ہے فرید صاحب کی, اور آپ تو ہر وقت ایسی کہانیاں سنتے ہوں گے ظاہر ہے. آپ کی میں سوچوں آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب آپ یہ سب کہانیاں سنتے ہیں.
جی بس دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. یہ کہانیاں ہر گلی کوچے میں بکھری ہوئی ہیں, لیکن ان کہانیوں میں بھی جو درد ہوتا ہے نا, اس کے اندر سے ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ امید نکلتی ہوئی نظر آتی ہے, اور وہی ہمارے لیے بھی حوصلے کا باعث بنتی ہے.
جی بالکل.
ان کی کہانی جو ہے بڑی المناک کہانی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں ان کا زندگی سے رشتہ نہیں ٹوٹا. انہوں نے ہر دکھ کے بعد کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی, کوئی اور نوکری ڈھونڈی, کوئی اور کام کیا,
اپنا گھر بنایا زلزلے کے بعد, دوبارہ زندگی
ابھی بھی ان کو انشاء اللہ تعالیٰ امید ہے, اور یہ یقیناً بہت بہتر حالات میں انشاءاللہ ضرور جائیں گے.
یہ آپ بات کر سکتے ہیں فرید صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟
جی آواز آ رہی.
تو آپ اور ڈاکٹر صاحب بات کر سکیں. ڈاکٹر صاحب ان کے دل کو ایک تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ سود دینے کو غلط سمجھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے سود پر قرضہ اٹھایا کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. تو آپ ان سے کچھ پلیز بات کیجیے آپ ان سے.
جی میں تو فرید صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, آپ کی ہیں جو انشاءاللہ تعالی یہ دور ہوں گی, اور مجھے میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں کہ آپ سود نہیں لینا چاہتے تھے, لیکن اگر آپ نے یہ لیا ہے نا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجبوری کے عالم میں لیا, زندہ رہنے کے لیے لیا, تو اللہ تعالی اس گناہ کو ضرور معاف فرمائیں گے, کیونکہ وہ تو معاف کرنے والا ہی ہے, ہستی ہی ایسی ہے.
جی بالکل.
تو آپ نے اس کو ادا کرنے کے بارے میں کیا سوچا؟ آپ کیا یہ 1,14,000 اس کے اوپر کتنا آپ سود دیتے ہیں اور کس طرح آپ ادا کریں گے؟
اس کا یہ میری پینشن والی کاپی جو ہے نا, جو وہ میں نے ان کے پاس چھوڑی ہوئی ہے, تو ہر ماہ میں جاتا ہوں جہاں سے ابھی چھٹی جس وقت ملتی ہے, تو پھر وہ میں لے کے ان کو 6,500 روپے وہ قسط کے طور پہ جمع کر لیتے ہیں. باقی
تو آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی؟
جی
آپ کی کل آمدنی پینشن اور تنخواہ اور باقی جو چھوٹے موٹے وسائل ان سب کو ملا کے کل ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟
کل ماہانہ آمدنی اس وقت میں جو ہے پینشن اور یہ جو ہے کرم والی جو میری سیلری بنتی ہے یہ بن جاتی ہے 22,000 روپے تک.
22,000. تو اور گھر میں اور اس کے علاوہ بچے تو کوئی اور کام نہیں کرتے, 22,000 ہی سے زیادہ علاوہ تو کچھ نہیں؟
نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ میرا بیٹا یہ کہ چھوٹا ابھی 3.5 سال کا ہے.
تو زمین نہیں ہے آپ کی کوئی چھوٹی موٹی؟
نہیں زمین نہیں, بس تقریباً ہم 2 بھائی 5 بہنیں.
جی
تو ہمارے پاس صرف 1 کنال اور 8 مرلے جو وہ زمین ہے بس.
تو یہ 22,000 میں سے 6,000 روپے آپ کا ماہانہ قسط چلی جاتی؟
جی یہ قسط جمع کرانی پڑتی ہے, یہ جو میری پینشن ہے اس سے جمع کرانی پڑتی ہے. یہ تو میں نے 9-10 مہینے کے بعد یہ دوبارہ یہ میں سکوٹی میں آیا ہوں, پہلے میں بیماری کی وجہ سے چھوڑ گیا تھا.
اب آپ اس وقت آپ 22,000 روپے مہینہ کما رہے ہیں جس میں سے 6,000 روپے آپ کا قسط چلی جاتی؟
جی یہی ہے, 6,500 روپے میری قسط ہے.
اور میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ کیلکولیٹ کریں, تو انہوں نے کہا کہ 43,000 روپے آخر میں جا کے سود جو ادا کریں گے, یہ 43,000 روپے ہے یعنی 43,000.
نہیں ایک تو یہ اس کی فائنینشیل جہت ہے نا جی سود کی.
جی
لیکن وہ 43 ہو یا 1,00,000 ہو, اس سے ہٹ کر اصولی طور پر یہ ان کے اوپر جو یہ بوجھ ہے کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا.
جی بالکل.
مطلب اس کی جو فائنینشیل امپلیکیشنز تو اپنی جگہ پر, لیکن جو ایک اس کی مورل اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ ان کو دکھ دیتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی.
جی
ان کے فیتھ کے مطابق وہ درست نہیں.
جی ہاں. تو ڈاکٹر صاحب کیا حل نکل سکتا ہے ان کے مسئلے کا, کچھ ذہن میں ہے آپ کے؟
جی ان کے مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے, بشرطے کہ یہ خود بھی اس مسئلے میں اپنے لیے کچھ سوچیں کہ ان کو جلد از جلد, میرا مشورہ تو ان کو یہ ہے کہ ان کی زندگی میں خوبصورتی اور برکت تبھی آئے گی جب آپ یہ اس سائیکولوجیکل اور اس ایموشنل ٹراما اور اس بوجھ سے نکلیں گے کہ انہوں نے سود لیا.
جی
اب اس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس 1,14,000 روپے ہونے چاہیے, تو وہ ان کو سب سے پہلے اکٹھے کرنے چاہیے, قربانی دینی چاہیے, کچھ اپنے پیسے اکٹھے کریں, کوئی گھر میں اگر کوئی سونا چاندی ہے وہ اسی لیے لوگ بناتے ہیں نا کسی مشکل کے وقت کام آئے, تو وہ اکٹھے کریں, تو جس طریقے سے انہوں نے بات بتائی ہے ہم بھی ان کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں کہ مل جل کے ان کو پہلے اس فکر سے آزاد کریں کہ انہوں نے سود لے رکھا ہے
جی.
پھر اس کے بعد یہ محنت کریں اور ان کے بچے کوئی چھوٹا موٹا کام کریں, بچیاں گھر میں کام کر سکتی ہیں, بچے کی تعلیم ہو, تو دو چار پانچ سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جو وقت تو گردش کرتا رہتا ہے حالات بہت بہتر بھی ہو سکتے ہیں.
بالکل. تو ڈاکٹر صاحب ان سے ابھی فرید صاحب آپ بھی لائن پہ رہیے, ڈاکٹر صاحب تو ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہم کچھ کالرز کو لے لیں ورنہ ان کے فون ڈراپ نہ ہو جائے. محمد شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی شریف صاحب.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
میں محمد شریف شریف سے بات کر رہا ہوں. کیسی ہیں آپ؟
جی میں ٹھیک ہوں بالکل.
طبیعت کیسی ہے آپ کی؟
میری طبیعت صحیح ہے بالکل.
اچھا میم, پچھلی جمعرات بھی کال کی تھی, شاید آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی.
جی.
تو میں نے ایک کہانی بھیجی تھی, وہ میری اسلام آباد سے واپس آ رہی تھی.
آپ نے اس کو رجسٹری تو نہیں کروائی تھی؟
جی میں نے ٹی سی ایس کرائی تھی.
آپ نا اس کو عام ڈاک سے بھیجیے, کیونکہ پی او باکس ہے نا اسلام آباد میں, بس آپ عام ڈاک سے بھیج دیں, آپ کی کہانی مجھے مل جائے گی. بے فکر ہو کے بھیجیے آپ کہانی اپنی, ٹھیک ہے؟ اس میں زیادہ پیسے نہیں خرچے. جی
ویسے گھر والے سب کہانی سنتے ہیں, ابھی سسٹر میری بھی ہیں, وہ چھوٹی اس وقت سن رہی ہیں.
جی
تو اچھا میم ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جب فری ہو جائیں کل تک یا پرسوں تک مجھے ایک کال کر کے مجھے اس نمبر پہ ایس ایم ایس کر دیجیے گا تمام ایڈریس ای میل اور پی او باکس وغیرہ جتنے بھی ہیں.
دیکھیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ میرے دفتر کا نمبر جو ہے وہ لینڈ لائن ہے اور میں اسے ایس ایم ایس نہیں کر سکتی, تو میں آپ کو نمبر ابھی بتا دیتی ہوں. بہت آسان پتہ ہے, آپ صرف پی او باکس 1353 یاد رکھیے, اسلام آباد پاکستان, بس اسلام آباد پاکستان. اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, اس پتے پر آپ مجھے بھیج دیجیے میل, اور ٹکٹ بالکل وہی لگائیے گا جو پاکستان سے پاکستان خط بھیجنے کے لگتے ہیں, تو آپ کا خرچہ بھی زیادہ نہیں ہوگا اور اس کی رجسٹری وغیرہ کچھ نہیں کرایا, ہمیں بحفاظت مل جاتے ہیں سارے. پی او باکس والے ہمیں امریکہ بھیج دیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی دلشاد صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام دلشاد صاحب.
اچھا جی, یہ میں نے کہنا نا, یہ کہانی ماشاء اللہ سنی ہے اور ڈاکٹر صاحب کی بھی باتیں سنی ہیں سنا, باقی جو ہے نا ماشاء اللہ دل میں اگر کسی کا بھلا کرنا اور نیک نیت سے کام کرنا, وہ انشاءاللہ وہ اس دنیا میں بھی فرخور انسان کو کرتا ہے اور آخرت میں بھی. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جو ماشاء اللہ یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کے بھلے کی بات کام کر رہے ہیں, یہ بہت ہی اچھی بات ہے, بہت ہی. وہ تو میرا یہ کشمیر میں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام بھائی. ہیلو, آپ کی بہت مہربانی.
ہاں جی نہیں ڈاکٹر صاحب, بس وہ میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور پہلے شناز باجی نے بتایا آپ کا تعارف میں, تو میرا جانا ہوا ذرا کشمیر. یہ کشمیری لوگ بےچارے بہت جو ہے نا نرم دل ہوتے ہیں, بس. اور میں بھی جو ہے نا پہلی دفعہ دعوت تبلیغ میں گیا تھا, ذرا 25 دن کی تشکیل تھی ہماری, تو ایک سائڈ پہ جو ہے نا دیکھو روڈ, دوسری سائڈ پہ کھائی, مگر یہ جو ہے نا بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. اس بےچارے کی جو کہانی ہے نا, تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے بیماری میں بھی پیسہ جا رہا ہے, اس کا مقصد ہے کہ یہ سارا سسٹم ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس کی مشکلیں آسان کرے. اور سود تو جو ہے بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ لعنت ہے ایک سود.
دلشاد صاحب میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی, تھوڑا سا میں آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں. بات یہ ہے کہ ایک تو میں یہ بالکل نہیں سمجھتی کہ فرید صاحب میں کوئی بھی بیچارگی ہے. فرید صاحب ایک بہادر آدمی ہے, ہے نا, اور بہادر آدمی ہے, اور بڑی ہمت سے انہوں نے مقابلہ کیا. ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر ثاقب, وہ بالکل صحیح سمجھے, کیونکہ یہ وہ ہیں جو لوگ گر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر اب ان کی چار بچیاں ہیں. تو ہم آپ بھی سنیے بلکہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو, کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کا حل بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اپنے طور پر, اور پھر اخوت جیسی جو ادارے ہیں وہ آپ کی مدد کو آ سکتے ہیں, لیکن پہلا قدم ہم سب کو خود اٹھانا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا.
میں تو فرید صاحب کو یہ کہوں گا کہ ہم ان کی مدد کریں گے, ضرور کریں گے, ہمیں کرنی چاہیے, لیکن سب سے پہلے ان کو خود اپنی مدد بھی کرنی چاہیے. یہ ہمیں بتائیں کہ 1,14,000, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مسئلے کئی ہیں, لیکن سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے 1,14,000 کے بوجھ سے.
جی بالکل.
اب یہ مجھے بتائیں, آپ کو بھی بتائیں, کہ یہ 1,14,000 دینے کے لیے ان کے پاس کتنے پیسے ہیں یا کتنے پیسے یہ اکٹھے کر سکتے ہیں اپنی کوئی چیز بیچ کے، اپنی کوئی ایسی چیز جو ان کو ضرورت فوری طور پر نہ ہو جن کی.
اور فرید صاحب، ثاقب صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے 1,14,000 دیں، آپ یہ بتائیے کہ فوری طور پر آپ خود کتنا جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ اخوت فاؤنڈیشن کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ اس میں ساجے دار ہوتے ہیں، جو بھی کام ہوتا ہے نا اس میں آپ کو ساتھ دینا پڑتا ہے، تو آپ کتنے پیسے ارینج کر سکتے ہیں؟
میں تو یہی ہے، میں بس میرا تو یہ جو ہے نا گھر کا بڑی اللہ ہی نظام چلا رہا ہے، میرا تو اس چیز پہ یقین ہے، جیسے وہ راضی اسی طرح ہوتا ہے سب کچھ، لیکن میں اکٹھا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ گھر کے اخراجات ہی ایسے ہی ہیں.
لیکن ابھی آپ کو نوکری جو ملی ہے، نوکری سے پہلے تو آپ کچھ نہیں کر رہے تھے، پھر بھی گھر کا خرچ چل رہا تھا، اب الحمدللہ آپ کو 22,000 روپے ملتے ہیں، تو آپ کوئی نہ کوئی چیز بھی ایسی گھر میں کوئی ہو سکتی ہے، کوئی بھیڑ بکری کوئی جانور، تو کیونکہ سب سے پہلے اگر ہم نے اللہ کی برکت کی طلب کرنی ہے تو ہمیں خود کو اس کا تھوڑا سا اہل بھی تو بنانا ہے. تو آپ یہ سوچ کے بتائیں کہ آپ کتنے پیسے 1,00,000 اگر ہم نے فار ایگزامپل کل جا کے اسے کہنا ہو کہ جی ہم تمہارے پیسے یہ سود والے واپس کرتے ہیں، کچھ ہم آپ کو دینا چاہیں گے، تو آپ اپنی طرف اپنے لیے آپ کتنی قربانی دیں گے؟
میں انشاءاللہ جو ہے یہ جو میں گھر کے خرچے کے علاوہ جو پیسے میرے پاس بچیں گے وہ میں جو ہے نا اس طرح وہ کر سکتا ہوں.
وہی میں
ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ مہینے سے مہینے جو ہے
اگر ہمیں اگلے مہینے
کر سکتا ہوں،
اگلے مہینے اگر ہم نے آپ کو اس کے پیسے ادا کرنے ہوں تو آپ کتنے کر سکتے ہیں؟ کوئی میں نے چیزیں تو آپ کو بتائیں گے نا، بھیڑ بکری جانور کوئی ایسی چیز جو غیر ضروری ہو جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی خرید لیں گے.
ویسے میں ایک عورت ہونے کی وجہ سے ہی کہہ سکتی ہوں، اور میں سچ مچ یہ بات کہہ رہی ہوں، سونا جو ہے نا، سونے کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کی ضرورت کا وقت ہو آپ اس سونے کو بیچ دیں. مجھے پتا ہے آپ بچیوں کے باپ ہیں اور جہیز دینا پڑتا ہے، لیکن دیکھیے ایک دفعہ آپ اس قرضے سے آزاد ہو جائیں گے نا تو آپ کو وہ بھی آسانی ہوگی بچیوں کی شادی کرنے میں. ثاقب صاحب، میرے خیال ہے پہلے آپ انہیں بتائیے کہ آپ کا ادارہ جو ہے کتنے دے سکتا ہے ان کو، مطلب قرضے حسن جو آپ کہتے ہیں وہ.
دیکھیے ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو آدمی اس مشکل سے نکلنا چاہتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی میں کرنا کتنا مطلب کیا کر سکتا ہوں.
انہوں نے بھی کہا 3,000 مہینہ دے سکتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ قرضے ادا کرنے کے علاوہ. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس وقت غالباً کہ ان کا اپنا کوئی ایسا.
اگر میں اس کو بتا دیکھیں نا، 1,14,000 اس میں سے اگر ہم آدھے رقم ان کو دیں،
جی
مثلا ہم کہیں کہ جی ہم 60,000 روپیہ ان کو دیتے ہیں، یہ 60,000 روپے کا خود بندوبست کریں، 60 نہیں کرتے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم 70,000 روپے دیں، یہ 25,000-40,000 روپے خود اپنے کسی وسائل سے اکٹھے کریں. ہم کسی ایسے پوائنٹ پہ پہنچنا چاہیں گے کہ ہم بھی ان کی مدد کر سکیں اور اس میں ان کی اپنی قربانی بھی شامل ہو، پھر ان کو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈگنیٹی کا احساس ہوگا، ایک عزت کا احساس ہوگا کہ میں نے خود محنت کر کے اپنے مسئلے کا حل نکالا ہے.
درست فرید صاحب، یہ تو دیکھیے میں طریقہ بتا دوں آپ کو، کیونکہ میں نے بھی ڈاکٹر صاحب سے سمجھا ہے. مثلا یہ آپ کے بینک کو اگر یہ 70,000 دے دیں، ٹھیک ہے، تو 70,000 دینے سے تو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب کے اپنے ادارے کی بھی کچھ لمٹس ہیں نا، کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر قسم کے قرضے کا الگ الگ ان کا ایک طریقہ ہے. تو اگر یہ 70,000 دیتے ہیں تو کیا اس 70,000 کو دیتے وقت آپ کسی طرح بھی زیور بیچ کے یا گھر کا کوئی جانور بیچ کے آپ 40,000 دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو جائے بینک میں، پھر آپ انہیں واپس کرتے رہیں بغیر سود کے قرضہ، جو اس سے اچھی کیا آفر ہو سکتی ہے؟
میرے پاس اگر ڈرائیور ہونا تو پھر تو اتنی لینی ٹینشن ہی نہیں ہے نا.
اچھا نہیں ہے آپ کے پاس،
تو میں اس کو دے دوں، کیونکہ جس وقت میری شادی ہوئی ہے تو وہی جو سادہ جیسا رواج تھا بس وہ بھی زلزلے میں جو گیا تو مکان کے نیچے ہی دب گیا، بس باقی اللہ کے نام رہ گیا تھا.
جی ڈاکٹر صاحب،
جی
دوسری صورت فرید صاحب یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں نا یہ بینک کے، یہ ہم آدھے پیسے ادا کر دیں، یعنی ہم 70,000 روپے ہم یا 60,000 روپے ہم ادا کر دیں، بقیہ 60,000 روپے جو ہیں وہ آپ ان کو جس شرائط پہ آپ نے ابھی تک لیے ہوئے ہیں وہ ادا کرتے رہیں، اور ساتھ تھوڑے تھوڑے آپ ہمارے بھی ادا کرتے رہیں، تو جب ہمارے ادا ہو جائیں گے تو پھر جو باقی بینک کے بچیں گے پھر ہم دوسری قسط میں وہ دے دیں گے.
اور اگر آپ جتنے جلدی ان کے ادا کر دیں گے آپ کی بینک کی باقی قسط اتنی جلدی ادا ہو سکتی ہے,
ادا ہو جائے گی.
جی تو فرید صاحب کچھ آپ کو اس میں نظر آتی ہے امید اس پورے؟
فرید صاحب
باقی میرے پاس میں تو کہانی ہے ہی نہیں.
فرید بھائی آپ میری بات سنیے, بات یہ ہے کہ ہم آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھانا چاہتے ہیں.
جی
اگر آپ یہ کہیں کہ جی 1,40,000-1,14,000 ہی دے دیں تو یہ ہم کوئی اور اللہ کا بندہ دے سکتا ہے, لیکن ہمارا ادارہ یہ کہتا ہے کہ جس آدمی نے مشکل سے گڑھے سے باہر نکلنا ہے وہ خود بھی تو کوئی پاؤں اٹھائے, کوئی ہاتھ اٹھائے. تو جب آپ ارادہ کرتے ہیں, آپ کہیں گے جی میں ٹھیک ہے میں 10,000 یا 20,000 یا اتنے پیسے اکٹھے کر سکتا ہوں, آپ کو 13,000-14,000 ماہانہ آمدنی بھی ہوتی ہے بچتی ہے جو کچھ اس میں سے قربانی دے کے کچھ, تو آپ بتائیں گے نا. آپ کا یہ کہنا یہ تو ایک شکست خوردہ ذہن کی علامت ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں.
انہوں نے کہا کہ 3,000 روپے نکال سکتے ہیں ہر مہینے اور, مطلب واپسی کے لیے. یہ انہوں نے بھی کہا تھا آپ کو, میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب آواز
نہیں نہیں وہ 3,000 وہ تو پھر ہمیں ہم ان سے صرف 3,000 یا 4,000 روپے تو قسط لیں گے نا جی, اصل رقم کی ہوگی.
جی ہاں
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر فوری طور پر ہم نے ان کو اس گڑھے سے نکالنا ہے تو یہ کیا 5, 10, 15, 20, 25, 30 کتنے آپ یہ قربانی دے سکتے ہیں؟ قربانی بھی نہیں ہے یہ تو اپنے لیے کر رہے
ہیں. ہاں اپنے لیے کر رہے ہیں. فرید صاحب میرا خیال ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا وقت دیتے ہیں, آپ اس پہ سوچئے کہ کیا ہو سکتا ہے. اور مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے, آپ کسی سے جاننے والے سے بھی لے سکتے ہیں پیسے تھوڑے سے, آپ اس پہ غور کیجئے. کیونکہ اس سے اچھی آفر کیا ہو سکتی ہے کہ 60,000 کا قرضہ آپ کو بغیر سود کے مل رہا ہے, 70,000 کا بھی شاید ڈاکٹر صاحب دے دیں اگر آپ اس میں
70 تک
دے دیں تو آپ کو ہم جانے دیتے ہیں اب. اور میں ڈاکٹر صاحب کو آپ کا ٹیلی فون نمبر دے دوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو آفس کا نمبر ہے میں نے دے سکتی ہوں نا
جی؟ آپ ان کو نہیں, ان کا نمبر مجھے دے دیجیے,
میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گی. ٹھیک ہے,
خود ان سے ایک دن کے بعد رابطہ کر.
ٹھیک ہے, تو فرید صاحب کل تک آپ سوچئے, کیونکہ مجھے پتا ہے آن ایئر اس وقت آپ ایک دم سے آپ سے سوال پوچھا گیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب میرا بھی حساب کتاب میں دماغ کافی خراب سا ہے, مجھے بھی آپ نے بڑی مشکل سے سمجھایا تھا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا.
ان کو بڑی تسلی سے سمجھاؤں گا اور مجھے میں 99.9% مجھے یقین ہے کہ انہیں ہماری بات سمجھ آ جائے گی.
بالکل آئے گی,
ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی نیت اچھی ہے کہ آپ نے یہ ان سے ہمیں متعارف کروایا, تو دوسری یہ ہے کہ ہمیں بھی اعتماد ہے کہ ہماری نیت بھی اچھی ہے. تو جب اتنی نیتیں اچھی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور آتی ہے.
بالکل, تو فرید صاحب چلیے بہت شکریہ, آپ اب سوچ پڑ جائیے سوچ میں. اور ڈاکٹر صاحب دوسری کہانی ہم سنواتے ہیں, لیکن آپ کچھ کالر سے بات کر لیجئے, کالر سے درخواست ہے جلدی جلدی سوال پوچھیں. فرید صاحب نے سوچنے میں بہت دیر لگا دی. عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی عبداللہ صاحب السلام علیکم. عبداللہ صاحب,
عبد المالک صاحب
کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
حیدرآباد سے.
جی جی
مالک, حیدرآباد سے عبد المالک.
جی بھائی بتائیں, کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ڈاکٹر, میرے کو یہ کہانی سنی میں نے, میرے کو بہت دل میں ہمدردی پیدا ہوئی. میں صرف ڈاکٹر صاحب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بھی اللہ کے پیارے مومن پڑے ہیں جو کسی غریب کی مدد کرتے ہیں. میرا دل بہت خوش ہوا کہ ان ڈاکٹر صاحب کو اللہ اور ہمت توفیق عطا فرمائے, اللہ ان کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, اللہ ہمت دے اسی طرح ہر کسی کی مدد کرتے رہے. شکریہ.
اللہ
ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو ہمت طاقت عطا فرمائے, اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو سدا آباد رکھے, تندرستی عطا فرمائے. میری یہی دعا ہے.
میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں, آپ کی دعا ان کو بھی انشاءاللہ لگے گی.
آمین. اللہ ان کو بھی, اللہ ہر کسی کی مشکل آسان کرے, اللہ آپ پہ رحمت نازل کرے, میری دعا ہے. ٹھیک
ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام مالک صاحب, بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. پہلی دفعہ آپ آئے تھے پروگرام میں, مجھے بڑی خوش ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ ہیں پاکستان کے اچھے لوگ جو کہ ان کا کوئی غرض, یہ سنتے ہیں کہانیاں کتنی دفعہ آن ایئر ہی ہمیں لوگ مدد کی پیشکش کر دیتے ہیں, اور وہ امیر لوگ نہیں, وہ سب مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں.
جی مجھے بالکل ایسی ہے جی. میں آپ کو جو ہم نے آپ کو بتایا نا جی کہ ہمارے یہی لوگ 70% آپ ہمارے ڈونر بن گئے ہیں, تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے.
بالکل, بہت یہ پیارے لوگ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم دوسری کہانی آپ کو سنواتے ہیں. یہ کہانی آپ غور سنیے گا, اس میں ایک بہت دلچسپ پہلو ہے. آپ سنیں گے تو آپ اندازہ کریں گے. یہ غلام شبیر صاحب ہیں اوکاڑا سے.
میرا نام ہے غلام شبیر, نئی آبادی نالا خورد ضلع اوکاڑا. ہمارا خاندان 6 افراد پر مشتمل ہے. میں ابھی جماعت نیم تاکہ پڑھ سکا تھا کہ میرے بوڑھے والد صاحب ایسے بیمار ہوئے کہ بیماری نے والد کی صورت اختیار کر لی. مجبوراً ان سے گھر چلانے کے لیے کام کرنا پڑا. بڑی مشکل سے اوکاڑا شہر میں کھال بناوڑے کے کارخانے میں 87 روپے مہوار پر کام مل گیا. ابھی کام کرتے 2 سال ہی ہوئے تھے کہ اتنے میں میرے والدین نے میری شادی کر دی. 1989 میں ہمارے ہاں بیٹا تھا فرمایا, جس کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ نے ایک دفعہ پھر پریشانی میں مبتلا کر دیا. کام بھی کرتا رہا اور نیا کام بھی ٹوٹتا رہا. بیٹے کو اسکول میں داخل کروانے کی وجہ سے خرچے میں پھر اضافہ ہو گیا, کیونکہ ان دنوں نہ تو فیس معاف تھی اور نہ ہی آج کل حکومت کی کتابیں مفت دیتی تھی. اس کے علاوہ مہنگائی بھی دھیرے دھیرے اپنی جوانی کی عمر کو چھوڑنے لگی, اس لیے ایک دفعہ پھر زیادہ تنخواہ والے کام کی تلاش کرنا پڑی. اوکاڑا میں 150 روپے ماننا پر کام مل گیا, مگر یہ خوشی زیادہ دنوں ساتھ نہ نبھا سکی, کیونکہ چند ہی سالوں میں یہ محل بند ہو گئے. یہ دن ہماری زندگی کے مشکل ترین دن تھے. یہ بتاتے ہوئے آنکھیں بھی صبر کے دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتی ہیں جب ہم روٹی سے پانی کے ساتھ کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. اس کے بعد اوکاڑا تھا دیپال کو والدباس پر نوکری کر لیں, مگر وہ وقت پیسے نہ دیتے تھے. کرتے کراتے اتنے میں میرا بیٹا بھی ہلکا پھلکا کام کرنے کے قابل ہو چکا تھا. وہ بھی میرے ساتھ کام کرنے لگا. جب کام نہ ملتا وہ اسکول چلا جاتا. ہیڈ ماسٹر صاحب کیونکہ ہمارے حالات کو قریب سے جانتے تھے, اس لیے وہ بھی بچے کی آر روز کی چھٹیوں پر کوئی اعتراض نہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مرنا مجھے رکھا فرمائے. ان کا کام ہمیں آج بھی یاد ہے. ایسے حالات میں بچے کے تعلیم پر بہت برا اثر پڑا. ہمارے ایک رشتے دار نے ہماری ایسی حالت سے طرز کھا کر 1600 روپیے دیے کہ تم دکان بنا لو. دکان کے لیے تو ہمارے پاس جگہ بھی نہ تھی. کسی کی بیٹھک میں اللہ کو یاد کر کے دکان بنا لی. تھوڑے عرصے بعد اپنی ضرورت کی وجہ سے انہوں نے بیٹھک خالی کرنے کو کہہ دیا. پھر ایک اور رشتے دار کی جگہ میں دکان بنائی. خاص کر کے دکان اپنی جگہ میں بنانا پڑی. تھوڑی بہت مرمت کر کے رہائش اس میں رکھ لی. کرتے کرتے ایک دن وہ آیا کہ ہمارے پاس اتنی رقم ہوگی جس سے ہم نے رنالک اور شہر کے علاقہ نئی بازی میں جگہ بنائی اور بڑے بیٹے کی شادی بھی کر لی, جہاں آج کل وہ رہائش بھی ہے. اب وہ اپنا گھر اس طرح چلا رہے ہیں کہ ان کی بیوی اسکول میں پڑھانی ہے, کیونکہ وہ خود تو 15-16 سال سے بے روزگار ہے. کیونکہ اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ وہ تعلیم پر اپنی پوری توجہ نہ دے سکا. 1992 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس دوسرا بیٹا تھا فرمایا تھا. اس نے مارچ 2014 میں بی کام شہر اینڈ کا کورس 61% نمبروں سے پاس کیا. حال اس کا بھی کچھ نہیں بنا. بچے کو 3rd ٹرم میں داخل کروا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بیٹے کی تعلیم کا کیا ثمر ملتا ہے. میں اس وقت 15 سال کا تھا. والد صاحب بیماری کی وجہ سے مجھے تعلیم کو چھوڑ کر گھر کا بوجھ اٹھانا پڑا. بوجھ اٹھاتے اٹھاتے اب میں 70 برس کا نہ تو آدمی بن چکا ہوں. زندگی کے 55 برس ان مشکلات سے مقابلہ کرتے کرتے بیت چکے ہیں. میرے پاس اپنے گھر کے لیے جگہ نہیں ہے. چچا کی جگہ میں رہتے تھے, اب ان کو بھی ضرورت آن پڑی ہے. اب میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں کہ جو آدمی اپنے بال بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہا ہے, وہ اس مہنگائی میں اپنا گھر کیسے بنا سکتا ہے. کافی دنوں تک پریشانی میں مبتلا رہنے کے بعد آخر دل نے ڈھارس بندھائی کہ تم وائس آف امریکہ کی معرفت باجی شناز جس کو اپنی کہانی لکھ کر بھیجو. وہ کسی نہ کسی رحم دل اور سخی دل رستی کو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ضرور نکالیں گی. یہ تھی کہانی میرے باجی.
اچھا شبیر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کچھ کام کر سکتے ہیں.
میں ایک چھوٹی دکان بنائی ہوئی تھی, کوئی اسکول کا سامان تھوڑا بہت, کوئی کتابیں کاپی ہیں, بس اس طرح کوئی تھوڑا لالچ بنا لے.
وہ دکان زیادہ بہتر بنائی جا سکتی ہے.
بڑے بیٹے کو دکان بنا کے دے سکتے ہیں. ہمارے محلے میں دکان چل سکتی ہے. ویسے
تو کتنے پیسے لگتے ہیں دکان اچھی کرنے میں, ٹھیک کرنے میں؟
تقریباً 50,000 ہو جاتا.
اچھا, تو اگر آپ کی دکان بڑھ جائے تو پھر آپ گھر بھی 15 جون کے بعد آپ کو گھر بھی لے سکیں گے آپ؟
بالکل,
انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, میں بہت ہنسی آپ کا خط پڑھ کے. لگتا ہے کہ آپ ریڈیو کے پروگرام بہت سنتے ہیں. بہت سنتے ہیں نا ریڈیو کے پروگرام آپ؟
میں ریڈیو جی بچپن سے سننا, بہت شوق میں ریڈیو سنوں گا.
کیونکہ آپ نے مجھے کچھ ہدایات دی ہیں کہ کس طرح میں آپ کی کہانی نشر کروں. مجھے بتائیے کیا ہدایت ہے آپ کی, کیا کرنا چاہیے مجھے کہانی سے پہلے؟
گانا لگ جائے گا فلم انصاف سے قانون دا ہاں جی اون تھوڑا بھی مہمان سننا بعد دل نوں دا موم ہو جائے گا. وہ تو گانے تو پہلے مہمان کو اپنا گانا سنا دینا جی. زیادہ ہو سکتا ہے میری گانے کا اس کا زیادہ دل پر اثر کرے. وہ فلم انصاف اور قانون کا جی میں نور جان کی آواز ہے نا جی, 100 برس کی زندگی میں ایک پل کر لے کوئی اچھا عمل, دنیا میں ملے گا تجھ کو اس کا پھل.
تو آپ مہمان پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں گانا سنا کے کہ
اکثر کو دل نرم ہو تو کوئی مطلب کو کرتا ہے.
تو ویسے آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کوئی
دو بیٹے ہیں.
تو چھوٹا بچے کا نام کیا ہے؟
وقار شبیر.
تو وقار کہاں پڑھنا چاہتا تھا؟
وقار یار کالج اتنے کو ڈی کام کی کا ویکت مجھے نام نہیں آتا جی. وہ 4 سال کا کورس ہے جی, انہوں نے 4 لاکھ روپیہ مانگا, ہم 4 لاکھ سن کے چھپ کر گھر آ گئے جی.
تو اس بچے کو شارٹ ہینڈ کی وجہ سے کہیں نوکری نہیں مل سکتی چھوٹی موٹی؟
وہ کہتے کو پہلے تھرڈ ایئر میں داخلہ کر, پھر 2 سال اور تعلیم حاصل کر لے, اس کے بعد ملے گی کوئی نہ کوئی. تعلیم کا کیسے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے جی, یہی ترقی کا زینہ ہے انسان کا, لیکن اخراجات کی وجہ سے نا غریب کا بچہ رہ جاتا پڑھنے سے.
تو ساغر صاحب آپ نے سن لیا کہ آپ کو ایک گانا سنوانا تھا مجھے آپ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے.
نہیں وہ گانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاء اللہ, ان کی بڑی انہوں نے تو بڑی روانی سے اور بڑی خوبصورتی سے اپنی کہانی سنائی, بڑی ایک تصویر سی بن گئی.
تو ہے ہمارے ساتھ موجود غلام شبیر صاحب. غلام شبیر صاحب,
غلام شبیر صاحب آپ کہیں افسانے تو نہیں لکھتے؟
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. غلام شبیر صاحب آپ تو بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں, آپ نے تو کہانی اتنے متاثر کن انداز میں سنائی ہے کہ یہ سیدھی دل پہ جا کے اثر کرتی ہے.
شکریہ ڈاکٹر صاحب جی, سرکار گئی ہے. میں آپ کا پروگرام جی کئی دفعہ آپ کو پروگرام میں سن چکا ہوں.
اچھا
ڈاکٹر امجد ساکر صاحب ہیں؟
جی ہاں جی ہاں بالکل بالکل, ہم نے کئی دفعہ بجایا ہے.
پہلے سنتا ہوں, کئی دفعہ سن چکا پروگرام میں, آپ کئی دفعہ آئے ہیں.
تو ہم نے صحیح رحم دل ہستی جو آپ نے لکھا تھا ہم نے صحیح منتخب کیے, کوئی اور ہونا چاہیے تھا؟
بالکل بالکل فٹ ہو گئے جی.
اچھا ٹھیک, شکریہ بہت بہت.
بالکل اب ان کے مسئلے کے حل کی طرف آتے ہیں.
جی آپ سنیے ان کی بات ڈاکٹر صاحب کی. جی ڈاکٹر صاحب
جی, غلام شبیر صاحب دیکھیں آپ کی باتیں بڑی اچھی ہیں, تو اس وقت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں دو چیزیں آپ سے کہہ سکتا ہوں.
جی
ایک تو آپ کے بچے نے ڈی کام کیا ہے نا جو,
جی جی,
تو اس نے ڈی کام کیا ہے تو اس کو آپ ہمارے پاس بھیجیں, ہم اس کا امتحان لیں گے, اگر وہ تھوڑا سا بھی اچھا ہوا تو ہم اس کو اپنے ادارے میں ملازمت دے سکتے ہیں.
واہ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے, بہت ہی یہ تو بہت اچھی پیشکش ہے.
ملازمت سے وہ بہت زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی لیکن یہ کام اتنا اچھا ہے کہ اس کی برکت سے پھر وہ اگر پڑھنا چاہے تو ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتا ہے, آگے بھی بڑھ سکتا ہے, ترقی بھی کر سکتا ہے. اور وہ اس کو ملازمت بھی اگر وہ معیار پہ پورا اترا تو اکاڑا میں ہی یا اس کے قرب و جوار میں ہوگی تاکہ اس کو کہیں دور بھی نہ آنا پڑے. تو ایک تو یہ کام ہو سکتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کو اپنے کاروبار میں اضافہ کے لیے, دکان میں اضافہ کے لیے اگر کوئی 40-50 ہزار غالباً آپ نے کہے
جی,
تو وہ آپ کو اگر مل جائیں تو پھر اس سے آپ کی آمدنی بڑھ جائے گی اور آپ کا کاروبار بھی بڑھ جائے گا. تو وہ ہم آپ کو قرض کی صورت میں 40,000 روپے دے سکتے ہیں جو آپ ہمیں ماہانہ 2,000 روپے تک ادا کریں گے اور اس کے اوپر کوئی سود نہیں ہوگا, کوئی اضافی رقم نہیں ہوگی. تو اس سے آپ کا کاروبار اگر بڑھ سکتا ہے تو یہ بھی ہم آپ کو پیشکش کر سکتے ہیں وائس آف امریکہ کے توسط سے.
میں تو غلام شبیر صاحب اگر پلیز آپ واپس کر دیجیے گا کیونکہ وائس آف امریکہ کے توسط سے پیشکش ہے.
وہ وائس آف امریکہ کی نہیں ہے, وہ وائس آف امریکہ.
نہیں میں تو مذاق کر رہی ہوں لیکن مجھے پورا یقین ہے غلام شبیر صاحب دیکھیں کتنے محنتی آدمی ہیں, یہ آج تک اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما رہے ہیں.
انہوں نے جس طریقے سے اپنی پوری کہانی سنائی کہ کیسے انہوں نے بچپن سے لے کے آج تک, اور پھر انہوں نے سب سے اچھی بات مجھے لگی کہ ابھی بھی تعلیم کی اہمیت کے قائل ہیں.
بالکل.
اور یہ کہتے ہیں کہ تعلیم ترقی کا زینہ ہے, تو ہم اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم ان کو یہ اپنا کام بڑھائیں, اسے اپنا گھر بنائیں, ایک بچے کو نوکری بھی ہم دیں گے, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جتنے نیک یہ ہیں اور جتنے محنتی یہ ہیں ان کا بچہ بھی ایسا ہی ہوگا, اور وہ ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش رہتی ہے
جو خود غربت میں ہوں اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھیں.
تو ان کا طریقہ کیا ہوگا آپ سے کانٹیکٹ کا؟ آپ ان سے خود کریں گے؟ میں نمبر دے دوں گی. تو
ان کا نمبر دیں گی میں ان کو, ان کے بچے کو ہم لاہور بلائیں گے, اس کو یہ اوکاڑا لاہور سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے.
اچھا,
تو ہم اس کا انٹرویو کریں گے اور انشاءاللہ اس میں اگر کوئی کمی بھی ہوئی تو پھر ہم اس کی تربیت کر کے اس کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک شرط صرف یہ ہے کہ ان کا بچے میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے, ایک محنتی ہو اور دوسرا ایماندار ہو.
غلام شبیر صاحب نے ضرور اپنے بچے کی, غلام شبیر صاحب
جی جی
کیا کہتے ہیں آپ اس پیشکش کے بارے میں؟
کاروبار تو میں ضرور کرنا چاہتا ہوں.
اچھا, تو آپ ایسا کریں نا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آ جائیں نا بچے کے ساتھ آپ سے ملاقات کرنے کے.
بالکل بالکل,
تو آپ دونوں چلے جائیے اوکاڑا سے لاہور چلے جائیے آپ دونوں, اور آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے, کیونکہ اس پروگرام میں ظاہر اتنی گنجائش نہیں کہ پوری جو ڈاکٹر صاحب کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں, ان کا ایک بہت سخت طریقہ کار ہے جج کرنے کا لوگوں کو, اور اس میں پہلی چیز میں آپ پاس ہو گئے. آپ کی کہانی بہت اچھی ہے جو آپ نے بڑی سچائی سے لکھی ہے مجھے پتا ہے, اور یہ ڈاکٹر صاحب بڑی طویل کہانی تھی, تھوڑا سا ایڈیٹنگ کو بھی آپ داد دیجیے, میرا ہی دل جانتا ہے کہ میں نے کس طرح چھوٹا کیا ان کو, ان کی کہانی کو. بہت اچھی کہانی لکھی تھی انہوں نے. اچھا, ہم کالرس کو لے رہے ہیں, آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے. حسین شاہ ہے ہمارے ساتھ. جی حسین شاہ صاحب,
السلام علیکم. جی عابد حسین شاہ بات کر رہا ہوں, خوشاب کے گاؤں پہل سے.
جی عابد صاحب کیسے ہیں؟
میڈم میں بھی جو آپ کے مہمان آئے ہوں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بلائنڈ ہوں, اور میری مسز ہیں, میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری والدہ بھی ہیں, اور میرے ایک چاچو ہیں جن کا کوئی بیٹی بیٹا نہیں ہے, اور میری ایک سسٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے, جو تو ان کی بیٹی بھی میرے پاس ہی ہے. تو میں نا ایزی لوڈ کا کام کرتا ہوں, لوڈ وغیرہ لوگوں کو بھیجتا ہوں, اور چھوٹا سا بزنس میں چھوٹی سی ایکسیسری بنائی ہے. تو میں چاہتا تھا کہ اگر یہ تھوڑی میری ہیلپ کر دیں, اور میں اپنی شاپ میں موبائلز وغیرہ رکھ لوں, تو میری بچیاں جو مطلب میری ایک بھانجی ہے جو.
اچھا ایک بات تو سنیے عابد صاحب, عابد صاحب میری ایک بات سنیے, مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب تو ضرور آپ کی بہت اس وقت ہمدردی اور محبت سے بات سن رہے ہیں, مگر دیکھیے تھوڑی سی ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پروگرام, یہ مقابلہ ہے کہانیاں لکھنے کا, ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے لوگ آپ یقین کریں یہ سینکڑوں کہانیوں میں سے ہر مہینے میں منتخب کرتی ہوں دو تین کہانیاں جو ہیں, تو آپ کی کہانی مجھے یقین ہے بہت اچھی ہوگی. لیکن دیکھیے اس پروگرام میں کے ذریعے کوئی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنی کہانی ہمیں لکھ کے بھیجیں, اور لکھ کے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اگر کسی اور سے لکھوا دیں, آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو وہ آپ کی کہانی لکھ دیں, مجھے پتا ہے آپ کے لیے مشکل ہوگی, میں آپ کو خود ٹیلی فون کر کے آپ کی کہانی ریکارڈ کر لوں گی, آپ زبانی بھی سنا سکتے ہیں اس کو, لیکن پہلے اپنی تفصیل ٹیلی فون نمبر وغیرہ بھیجیے, اور پھر ڈاکٹر صاحب کو ہم آپ کی کہانی سنوائیں گے, اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو کے لیے فیصلہ کریں گے. کیوں ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ بات صحیح ہے نا؟
جی یہ تو آپ کے جو پروگرام کے جو اصول ہیں وہ تو ظاہر آپ کو ان کے مطابق ہی چلنا ہے, تو یہ تو آپ ہی نے فیصلہ کرنا ہے.
جی عابد صاحب, ورنہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ادارے سے بالکل براہ راست بھی کر سکتے ہیں. اور
میڈم میرے آپ, میں آپ سے نمبر لے لوں گا, میرا بیلنس ختم ہو گیا تو میں دوبارہ کال.
چلیے ٹھیک ہے, آپ نمبر ہمیں دے دیجیے,
آپ اپنا حسین شاہ صاحب کا نمبر بھی,
حسین شاہ اپنا نمبر ہمیں جلدی سے لکھوا دیں, میرے خیال میں ان کا بیلنس ختم ہوگا, ان کو میسج آ رہا ہوگا نا, یہی مشکل ہے.
جی
تو اچھا, ہمارے ساتھ کالرز اور ہیں, حافظ محب علی کھوسو. جی حافظ محب
باجی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہاں باجی میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, پلیز مجھے بات کرنے کا موقع دیا.
لیکن وقت نہیں ہے بالکل, آپ صرف ایک منٹ بات کر سکتے ہیں, جلدی سے بات کیجیے. مجھے ایک کہانی اور سنانی ہے مجھے ڈاکٹر صاحب کو. جی
نہیں میں شارٹ میں بات کروں گا.
بالکل
سر, میں بلائنڈ ہوں, میری کہانی اس پروگرام میں پہلے نشر ہو چکی ہے, میں تقریباً 2,00,000 کے خسارے میں ہوں, اگر آپ میں ایزی لوڈ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں بھینس بکریاں بھی پال سکتا ہوں, اگر آپ میری مدد کریں تو پلیز اپنا نمبر مجھے رابطے کے لیے دیں, میں آپ سے کانٹیکٹ ضرور کروں گا, اگر آپ کے اختیار میں ہوگا, میں غلط بات نہیں کرتا, اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو وہ یہ اچھی بات ہے, اگر وہ ممکن نہیں ہے تو مجھے آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ بہت محب, بہت ہی ایک اچھے
صاحب, آپ بتائیں آپ کا فون نمبر بول دیجیے
میرے پاس.
میں آپ کو لکھواتا ہوں, 0346.
جی آگے بولیے.
0346 3 6 0346 3 6 4 8 7 0 7.
کون سے شہر میں رہتے ہیں؟
یہ دادو کا ہے گاؤں, بوروڑا
بوروڑا
وہاں پہ رہتے ہیں.
کانٹیکٹ مجھے ضرور,
اور ڈاکٹر صاحب آپ ان سے کیجیے گا کانٹیکٹ. یہ در حقیقت ایک بہت ہی اچھے عزت نفس رکھنے والے اور نیک انسان ہے, اور یہ سیلابوں میں باقاعدہ انہوں نے مدد کی تھی. میں نے انہیں بی بی سی کی ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا تھا, جس سے مجھے پتہ لگا کہ محب جو ہیں وہ یہ اتنے ایکٹیوسٹ بھی ہیں بہت اچھے سے. اچھا ایمن سردار ہماری آخری کالر ہیں, پھر میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی. جی ایمن.
شناز عزیز آنٹی صاحب اور ڈاکٹر ثاقب انکل صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب آپ ضرورت مندوں کو آسان شرائط پر قرضہ فراہم کرتے ہیں, ایسی شخصیات پاکستان میں اور پوری دنیا میں بہت کم نظر آتی ہیں, اور حکومت ایسے سو رسوخ والے لوگوں کو قرضہ دیتی ہے جو بعد میں کروڑوں روپے ہڑپ کر لیتے ہیں. ہم لوگ اگر دیانتداری سے اپنا ٹیکس اور قرض ادا کریں تو ہماری قوم اور ملک ترقی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اور آنٹی ہمارا ایک اسکول ہے, پرائیویٹ اسکول ہے 24 سال سے نا, وہاں نرسری سے 1 تک بچے پڑھتے ہیں فری میں.
اچھا
تو اگر اس کے لیے کوئی ہیلپ کر دیں تو
ٹھیک ہے. امن تمہارا نمبر میرے پاس ہے اور تمہارا فیس بک کا آئی ڈی بھی میرے پاس ہے, میں ڈاکٹر صاحب کو دے دوں گی. ٹھیک ہے, پھر ڈاکٹر صاحب آپ تم سے خود بات کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بچی ہے, 6 سال کی تھی تب سے آتی ہے پروگرام میں.
بڑی پیاری بات کی انہوں نے. ان کا یہ سوال کہ لوگوں کی خدمت کا جذبہ کیسے پیدا ہوا, تو وہ میری والدہ بچپن میں جب مجھے کھانا دیتی تھی تو وہ آدھا کھانا دینے کے بعد کہتی تھی آدھا تب ملے گا جب یہ وعدہ کرو کہ کسی کی مدد کرو گے.
اچھا
بس وہاں سے یہ کام شروع ہو گیا.
یہ گھر سے ہی سیکھتے ہیں بچے, ہمیشہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں ان کی اصل جو تربیت ہوتی ہے نا.
یعنی اس بچی کی آواز سے لگتا ہے یہ بڑی ہو کے خود بہت لوگوں کی مدد کریں گی.
یہ بہت اچھی بچی اور بڑی مطلب ڈیبیٹر ہیں, بہت اچھی نعت بھی پڑھتی ہیں. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ سب ہمارے خاندان سے ہے وائس آف امریکہ کا.
جی
اور جیسے محب ہیں ہر ہفتے آتے ہیں اپنے پیسوں سے, ان کے پاس لینڈ لائن نہیں ہے تو یہ ٹول فری نمبر استعمال نہیں کر سکتے, تو اپنے پیسوں سے اور اتنے دل سے یہ کہانیاں سنتے ہیں لوگوں کی اور اتنی محبت سے سب سے بات کرتے ہیں, تو یہ سب بڑے پیارے لوگ ہیں جو ہیں.
نہیں آپ نے تو بہت زبردست ایک وائس آف امریکہ فیملی کریٹ کر دی ہے ماشاءاللہ. سب لوگ درد مند بھی ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں.
بالکل. اچھا اب ہماری ایک بہت ہی زبردست کالر آ رہی ہے, ان کا نام ہے نمی, بھاول پور سے یا بھاول نگر. نمی کہاں سے؟
بھاول پور سے.
بھاول پور جی. اور یہ نمی ایسی ہیں کہ ایک دفعہ کوئی کہانی سنی اور کسی کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے ہزاروں روپے دے دیے ان کو فوراً نکال کے. بہت
یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب خدمت کر رہے ہیں نا, بے لوس دنیا میں بے لوس ہونا چاہیے, کسی سے قرض نہیں ہونی چاہیے, جو کر سکتے ہیں وہ کریں, ہمیں اللہ میاں کو خوش کرنے ہمیں انسان کو نہیں. اتنے اتنے لوگ جو شناز باجی بڑے بڑے لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں, ان سے کوئی وصول کرنے والا نہیں ہے. اگر وہ وصول ہو کے یہ غریبوں کی مدد کی جائے, اپنے ملک کی مدد ہوگی. کروڑوں روپئے میں میں نام نہیں بتانا چاہتی
نہیں بتایا میں بھی نہیں بتانا چاہتی. اچھا نمی بات سنیں, آپ کو پتا ہے نا, آپ کو تو میں کبھی روکتی نہیں کہ ہمیشہ آپ اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں, مگر ایک بہت پیارے بچے کی کہانی ہے اور وقت کم ہے تو میں یہ نہیں چاہتی کہ اس بچے کی کہانی رہ جائے.
میں بالکل سناؤں گی ڈاکٹر صاحب کو میری طرف سے سلوٹ. اللہ سے لوگ زندہ رہیں اور لوگوں کی خدمت کرے, اللہ ان کو صحت دے.
آمین. بالکل
مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا نام ہے محمد قاسم, یہ حضار کے گاؤں پیرو مل سے. اس نے کافی دن پہلے کہانی بھیجی تھی مگر بدقسمتی سے ہمیں کوئی مدد نہیں مل سکی اس بچے کے لیے, تو آپ اس کی کہانی سنیے.
میں محمد قاسم گاؤں پیرو مل ہے ضلع حضار سے مخاطب ہوں. میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. 4 فرد پر مشتمل میرا فیملی ہے, جن میں میری والدہ, میں, مجھ سے چھوٹے ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہے, جس میں گھر کا سربراہ میں ہوں. والد کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے لیور کی ڈیزیز تھے, جگر کی بیماری نہیں ہوتے وہی تھے, اس کو جگر کی بیماری تھے تو اس کے کوئی علاج بھی نہیں تھے, لیکن غریبی بھی ہے, کچھ خاص علاج بھی نہیں کروا سکے, لیکن جتنے بھی کروا سکے لیکن اس سے ٹھیک نہیں ہوئے. پھر 1999 میں کافی چھوٹا تھا, تقریباً 5-6 سال کا تھا, تو اس کا انتقال ہو گیا اس ٹائم. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو نانا نے اپنے گھر لے گیا, لیکن 6 ماہ عوام پہ ٹھہرے ہم لوگ. پھر ماں نے اٹھا کے ہمیں اپنے گھر میں لے کر آئے, یہیں پہ پرانے والے. بچپن سے ہمارے والدہ ہمیں تعلیم کی روشنی سے آگاہ کرتا رہا. غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر کا چولہا کئی روز کے بعد جلتا تھا, سوکھی روٹی پہ ہی وقت گزارتے رہے, لیکن دل میں علم کی شمع کا جستجو بڑھتا رہا. دراصل تو غربت علم سے نا آشنائی کا نام ہے. آخر کار اپنی غربت کو ایک طرف رکھ کر ٹھیک 2003 کو میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں داخلہ لیا. پہلے ہی سال میں اپنے جماعت میں پہلے نمبر پر آ گیا. میرے محنت کو دیکھ کر میرے اساتذہ نے کافی میرے حوصلہ افزائی کی, جس کی وجہ سے میرے دل میں علم کی جنون اور برپا ہو گیا. اگلے سال میں نے اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کی بھی اسی اسکول میں داخلہ کرایا. وہ بھی اپنے جماعت میں نہایت اچھی نمبروں سے پاس ہوتے تھے. اسکول سے فارغ ہو کر میں اور میرا چھوٹا بھائی گاؤں کے کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے تھے, جن کے معاوضے میں کچھ پیسے ملتے تھے, جس سے اسکول اور گھر کی اخراجات بمشکل چلتے تھے. کچھ عرصے کے بعد چار جماعت پڑھ کر میرے بھائی اور بہن نے اسکول کی پڑھائی چھوڑ دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر سے کافی دور 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا گاؤں واقع ہے, اور یہاں سے اسکول جانے کے لیے ہمیں روز لوکل گاڑیوں میں جانا پڑتا تھا. اصل وجہ یہ تھا کہ گاڑیوں میں ہمیشہ بھیڑ ہونے کی سبب جگہ نہیں ملتا, کبھی کرایہ کے بہانے نہیں اٹھاتے, کبھی کبھار تو ہمارے لیے رکتے بھی نہیں تھے. لیکن اس حال میں میں نے اپنی پڑھائی قائم رکھا. ٹھیک 2012 میں میں نے میٹرک پاس کیا. اس سے آگے میں کسی اچھے ادارے میں پڑھنا چاہتا تھا, لیکن بدقسمتی سے ہمارے شہر کے اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کرنا کسی غریب کے لیے ادھوری خواب کی مانند ہے. آخر کار میں نے 11ویں جماعت کے لیے ڈگری کالج میں ایڈمیشن لیا, لیکن اب بھی روز مجھے بڑی دقتیں برداشت کرتے ہوئے لوکل گاڑیوں میں شہر تک پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے. اب بہن بھائی بس ایسے ہی گھر میں بیٹھے ہو, کیا کریں گے اب. گھر میں میں تھوڑا بہت ان کو پڑھاتا ہوں, لیکن اسکول نہیں جا سکتے. میں کافی مشکل سے جاتا ہوں. یہ گاڑیاں جو اتنے بہانے کرتے ہیں, کم سے کم 40 روپیہ بھی ایک سائڈ کا کرایہ بن گیا ایک سائڈ کا, تو وہ کہتے کرایہ دے دو ورنہ ہم نہیں اٹھاتے, ڈیزل مہنگا ہے وغیرہ وغیرہ. تو پتہ نہیں کس سال میں میں جاتا ہوں, کبھی کبھار جا بھی نہیں سکتا. پہلے جو وڈ ہمارے یہاں پہ ایک جگہ ہے نا, ایک گاؤں ہے وڈ, تو وہاں سے گاڑیاں جو آتے تھے ہم ان میں بالکل ٹھیک سے جاتے تھے, لیکن جگہ نہیں ہوتی. پھر بھی ہمارے لیے ایک امید تھی. لیکن جب سے وہاں کا ایک مسئلہ اٹھ گیا ہے, وہی تقریباً ایک سال پورا ہوگا, وہاں کے سارے گاڑیاں بند ہیں, بالکل ایک گاڑی بھی نہیں آتے وہاں کے. مسئلہ ان کا یہی تھا کہ دو سردار تھے, دو سرداروں کے بیچ میں لڑائی ہو گئی, کہ اس نے کہا یہ لوگ میرے ہیں یہ لوگ میرے ہیں. بس اس کے بیچ میں جو بہت ان کے ہوتے تھے, تو ان کے درمیان ان کے بیچ میں لڑائی ہو گئی. اب وہ لڑائی ابھی تک جاری ہے, ابھی تک ان کے درمیان میں غصہ پایا جاتا ہے. تو وہ سارے گاڑیاں بند ہیں, بس یہی ہمارے علاقے کے دو چار گاڑی ہیں وہ آتے ہیں. ماشاء اللہ اتنے بھیڑ ہوتے ہیں, اتنے بھیڑ ہوتے ہیں, کرایہ ڈیلی کا 80 روپے کرایہ بنتا ہے. تو یہ بہت.
تو ثاقب صاحب کہانی تھوڑی اور بھی تھی, لیکن میں نے اس لیے کاٹ دی کہ میں آپ کے اس بےچارے بچے کا, یعنی یہ چھت پہ بیٹھ کے جایا کرتا تھا مفت میں, اور اب وہ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ یہ کس طرح کرائے کا بندوبست کریں اپنے. ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یا تو ہماری آواز نہیں آ رہی اور یا ٹیلی فون. ڈاکٹر صاحب, اچھا تو چلیے سامعین, میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر امجد ثاقب جو ہیں ان کا ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا, لیکن کوئی بات نہیں, ہم آپ کی کہانی قاسم ڈاکٹر صاحب کو میں میل کر دوں گی اور وہ اس کو سن بھی لیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے. میری تو خواہش یہ تھی کہ بلوچستان سے کوئی ہمیں فون کر کے کہتا کہ ہم اس بچے کا اور اس کے بہن بھائیوں کا کرایہ ہر مہینے دے دیں گے, لیکن بہرحال اب نہیں ہوا. تو ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, غلام. اچھا تو ہمارے ساتھ کون ہے اس وقت, آپ مجھے آواز نہیں آ رہی, اگر آپ جو بھی ہمارے ساتھ ہیں فون پہ بولیں اگر. جی
غلام شبیر.
اچھا غلام شبیر صاحب, غلام شبیر صاحب آپ کو سے تو ڈاکٹر صاحب خود کانٹیکٹ کریں گے, سوری آپ تھے لائن پہ, لیکن ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کا نمبر ان کو دوں گی, آپ ان سے کانٹیکٹ نہیں کیجیے گا بلکہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو چلیے بہت شکریہ آپ کی اچھی سی کہانی کا. اس کے ساتھ
ہی
اچھا چلیے, میں نے شکریہ قبول کیا, ٹھیک ہے سادہ سے شکریہ قبول کیا. سامعین, ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر ویٹو میر تھے, ہمارے انجینئر تھے سلیمان تاجواری. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔